سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات دیے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حکم کے نازل ہونے کے کتنے مہینے اور کتنے سال بعد صحابیہ نے اس پر عمل کیا. مہینے سال تو درکنار، وہ تو سمینا و عطانہ کی تصویر تھی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر عورت اٹھی اور اس نے موٹی چادر چھانٹ کر پردے کے لیے منتخب کر لی، اور اگلی نماز پر کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے پردہ نہ کر رکھا ہو. اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو اس خوشحالی کا جو آدمی کو سرکش بنا دے، یا انتظار کرتے ہو اس فقر کا جو سب کچھ بھلا دے، یا انتظار کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا جس پہ پردہ ساکت اور گزری ہوئی زندگی بے پردہ سخت ہو چکی ہو، یا اچانک آنے والی اور فنا کر دینے والی موت کا. یا تم منتظر ہو دجال کے، یا تم منتظر ہو قیامت کے، اور قیامت بڑا سخت حادثہ اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنا دے. اور یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ حجاب اور یہ سکارف یہ کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے. جس طرح اوور آل پہننے سے اور سٹیتھوسکوپ لٹکا لینے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، اس پردے کے ساتھ باقی اعمال بھی بہت ضروری ہیں. یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی داڑھی والا سائیکل سوار کسی سے ٹکرا گیا تو ڈانٹ پڑی، شرم نہیں آتی؟ داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو تو عقل کا جواب تو یہی تھا کہ داڑھی ہے، بریک تو نہیں. لہٰذا حادثہ پردے اور داڑھی والے سے بھی ممکن ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے. جس طرح ایک فوجی اپنی وردی میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ فوجی ہے، اسی طرح ایک مومنہ عورت اپنی اس عبائے میں اور اسکارف میں پہچانی جاتی ہے کہ وہ ایک مومن عورت ہے. اور قرآن تو ہمیں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اگر آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بہت سارے کلچر کے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، آپ کو خدا نہ خواستہ سڑک پر موت آ جائے تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں کہ آپ ہندو ہیں یا سکھ ہیں؟ یہ پردہ فرق کرے گا، یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے. اس کی تجہیز و تکفین ہوگی، اس کی نماز جنازہ ہوگی. اور ہم دین کا یہ مزاج بھی دیکھیں کہ دین میں جو برائی ہے اس میں ملوث ہونے والے سارے افراد اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں. مثلا شراب پینے والا، پلانے والا، ڈھوکر لے جانے والا، کشید کرنے والا، فروخت کرنے والا، غرض اس پورے کاروبار میں اول سے لے کر آخر تک پوری چین برابر کی مجرم. اسی طرح سود اور اس کا کاروبار کرنے والے سارے اول سے آخر تک لوگ، کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، سب اللہ کے ہاں برابر کے مجرم. جس طرح رشوت دینے والا، لینے والا، دونوں جہنمی. بالکل اسی طرح بے حیائی اور بے پردگی کا نمونہ بن کر باہر نکلنا اور ہیجان میں کسی کو مبتلا کرنا، کسی کو بے حیائی پر اکسانا، اور یہ ایک نہیں قطرہ قطرہ کر کے جب دریا بنتا ہے، اور پھر وہ اکسایا ہوا جب کسی غریب کی بیٹی کو، کسی معصوم بچی پر درندہ بن کر ٹوٹتا ہے اور اس کی لاش کہیں نوچی بھی ملتی ہے، تو کیا گناہ میں ہر وہ عورت شریک نہیں جو اشتہار میں، فلم میں، ڈرامے میں، درزی کی دکان پر، دفتر میں، یونیورسٹی میں، سڑک بازار میں شان بے نیازی سے جلوہ افروز ہوتی رہی؟ اکسانے کے اس کاروبار میں کیا وہ حصے دار نہیں؟ اللہ ہماری اصلاح کر دے، اللہ ہمیں مومنہ عورت بنا دے، اللہ ہمیں امہات المومنین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور ایسا بنا دے کہ پروردگار تجھے پسند آ جائے. سورہ سبا، یہ بھی مکہ کے درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں جس نے اتنا پیارا دین دیا، جس نے میری اور آپ کی قدر کی، میری اور آپ کی حفاظت کی. دنیا میں بھی اسی کے لیے حمد ہے اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں اس کی حمد کون کرے گا جو دنیا میں اس کی حمد کرتا تھا؟ جنت میں جانے والے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس رستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دی. وہ دانا اور باخبر ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے. کیا کچھ زمین میں جاتا ہے؟ بیج ہے، بارش کا پانی ہے، مردہ اجسام ہے، یہ زمین میں جاتے ہیں. اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، زمین سے کیا نکلتا ہے؟ کھیتی نکلتی ہے، پودے نکلتے ہیں، درخت ہیں، معدنیات ہیں، تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے کیا اترتا ہے؟ رزق اترتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی وحی اترتی ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، دعائیں چڑھتی ہیں، انسانوں کے نیک اعمال چڑھتے ہیں، نیک لوگوں کی روحیں چڑھتی ہیں، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے، نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچپن میں صرف ایک چرواہے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر کتنا فضل کیا کہ انہیں نبوت سے بھی نوازا اور بادشاہت سے بھی۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑ اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، اشارہ ہے ان کی خوبصورت آواز کی طرف۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان، دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں کو بادشاہت اللہ نے دی، دونوں کو نبوت سے اللہ نے نوازا، اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کرنے کی صلاحیت دی تھی، اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نرم چیزیں ہیں، غیر مرئی چیزیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا، یعنی ہوا اور جن۔ وہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر مہمان نوازی ہوتی تھی، اور اتنی مہمان نوازی ہوتی کہ بڑے بڑے حوض جیسے لگن بنائے جاتے تاکہ ان میں لوگوں کے لیے کھانا نکال کر رکھا جائے، اور بھاری دیگیں اس لیے بنوائی جاتی کہ ان میں بیک وقت ہزاروں آدمیوں کا کھانا پک سکے۔ یہاں چونکہ تصویروں کا ذکر آیا ہے تو اس لیے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری روایات کو یہاں نقل کر دیا، بہت ساری احادیث کو نقل کر دیا جن میں تصاویر کی حرمت کا بیان ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہت ساری کثیر التعداد یعنی بے شمار احادیث ہیں، اور قوی الاسناد یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ضعیف اور کمزور احادیث ہوں، مستند احادیث ہیں، اور متواتر المعنی یعنی ان ساری احادیث کا ایک ہی معنی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار اشیاء کی تصویریں بنانے اور رکھنے کو قطعی حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے چند ایک روایات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ نے حبش میں ایک کنسا دیکھا جس میں تصویریں تھیں، اس کا ذکر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے، اس میں تصویریں بنا لیا کرتے۔ یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق قرار پائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور پر لعنت فرمائی ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور مسند احمد اور مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کون ہے جو جا کر مدینہ میں کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے، کوئی قبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے، اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، وہ گیا لیکن خوف کی وجہ سے یہ کام کیے بغیر پلٹ آیا، پھر حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم جاؤ، حضرت علی گئے اور واپس آ کر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے توڑ نہ دیا ہو، کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے زمین کے برابر نہ کر دیا ہو، اور کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹا نہ دیا ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر کسی شخص نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کہ جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ نہ پھونک سکے گا۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے، یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے اس پردے کو لے کے پھاڑ ڈالا اور فرمایا قیامت کے روز سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی تخلیق کی معنی تخلیق کی کوشش کرتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس پہ کوئی کتا پلا ہوا ہو، اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویر ہو۔ تو یہ ساری روایات، مستند روایات، بخاری اور مسلم کی روایات، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تھوڑی سی رخصت ہے تو وہ اس حوالے سے کہ جب حضرت عائشہ کا یہ تصویر والا پردہ پیارے نبی نے پھاڑ دیا اور جب انہوں نے اس کو گدا بنا لیا تو اللہ کے نبی نے اسے بچھانے سے منع نہ فرمایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر احترام کی جگہ پر نہ ہو بلکہ ذلت کے ساتھ فرش پہ رکھی جائے اور اسے پامال کیا جائے تو قابل برداشت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ تصویر والی رگ خرید کے لائیں اور اسے بچھا لیں، یہ تو اتفاقاً پردہ آ چکا تھا اور اس کو پھاڑا گیا، تو اس سے جو ہے وہ آپ اگر کوئی اس طرح کی ڈسٹنگ کی چیز، پوچھا یا کوئی پاؤں رکھنے والا میٹ بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ ہر حالت میں تصویر کشی حرام ہے، خواہ تصویر کپڑے میں ہو یا فرش میں یا روپے پیسے کے اندر۔ بعض علماء لڑکیوں کی گڑیوں کو اس سے مستثنا قرار دیتے ہیں، مگر امام مالک ان کے خریدنے کو بھی ناپسند کیا کرتے تھے، اور آج کل کی گڑیاں جس طرح جسمانی ساخت کے ساتھ وہ ہوتی ہیں، وہ گڑیاں تو اس زمرے میں نہیں آتی کہ انہیں رکھا جا سکے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ بعض لوگ تصویر میں، ڈیجیٹل تصویر میں اور ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت بجائے خود تصویر کو حرام کرتی ہے، نہ کہ تصویر سازی کے کسی خاص طریقے کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک اور بت پرستی کو روکنے کی خاطر کیا گیا تھا اور اب اس کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن یہ دلیل بھی بالکل غلط ہے۔ ایک تو احادیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ تصاویر صرف بت پرستی کے خطرے سے بچانے کے لیے حرام کی گئی ہیں، اور دوسرے یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے کہ اب دنیا میں شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں دیکھ لیجئے کروڑوں بت پرست مشرک موجود ہیں، عیسائی اہل کتاب بھی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور اپنے متعدد اولیاء کی تصاویر اور مجسموں کو پوج رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد بھی مخلوق پرستی کی آفتوں سے محفوظ نہیں رہی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ تصویریں ممنوع ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی تصویر بہت سارے فتنوں کا موجب بنتی ہے، بادشاہوں، ڈکٹیٹروں، سیاسی لیڈروں کی عظمت کا سکہ بٹھانے کے لیے، تصویر کو دنیا میں بے حیائی پھیلانے کے لیے، قوموں میں نفرت اور عداوت کے بیج بونے، فساد ڈالنے، گھر توڑنے کے لیے۔ آج کل کے دور میں تو جس قدر تصویر عام ہو گئی اور جتنے اس کے ایڈیٹنگ کے طریقے نکل آئے، اس میں فتنہ پھیلانے کے لیے اور کسی پر تہمت لگانے اور الزام لگانے میں جس طرح سے، اور بے حیائی پھیلانے میں خاص طور پر جس طرح سے تصویر استعمال ہو رہی ہے۔ پھر بعض لوگ چند بے ضرر قسم کی تصویروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آخر ان میں کیا حرج ہے، تو پھر وہ اس قاعدے کو بھول جاتے ہیں کہ اسلام حلال اور حرام کے درمیان ایسی دھندلی اور مبہم حد مدیاں قائم نہیں کرتا جس سے آدمی یہ فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ وہ کہاں تک جواز کی حد میں ہے اور کہاں اس حد کو پار کر گیا ہے، بلکہ ایک ایسا کلیئر خط کھینچ دیتا ہے جس سے ہر شخص روزے روشن کی طرح دیکھ سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام۔ تو واضح رہے کہ جانداروں کی تصویریں حرام اور بے جان اشیاء کی تصویریں حلال ہیں۔ بالکل آج کل کے دور میں وہ حدیث صادق آتی ہے کہ خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے، جس میں آپ سب نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا. آج ہمیں بہت سارے احکامات شریعت کے ہم پڑھتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی لوگوں کے لیے پیارے نبی نے بشارت دی ہے کہ مبارک ہو ان اجنبیوں کے لیے. اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. یعنی اگر اللہ کا شکر گزار بننا ہے تو کچھ کرنا ہوگا. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی جن بھی غیب کا علم نہیں رکھتے. اور دوسرا یہاں پر یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ وہ اس کام کو مکمل کر لیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائیں. تو ہم نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم گھر بنا لیں، بچوں کی شادیاں کر لیں اور بوڑھے ہو جائیں گے پھر ہم جائیں گے؟ ہمیں نہیں معلوم کب کس وقت میرا اور آپ کا بلاوا آ جائے. تو مجھے اور آپ کو ہر وقت اس موت کی تیاری کرنی ہے. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سے لاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا. اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. گویا ناشکری نعمتوں کی ہلاکت کی وجہ بنتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پانی جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا، ناشکری کی وجہ سے وہی پانی ان کی بربادی کا ذریعہ بن گیا. اور ایک تابعی فرماتے ہیں، نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ عبادت میں سستی پیدا ہو جائے، معیشت میں تنگی پیدا ہو جائے اور لذت میں دشواری پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھی تھیں. ایک اندازے پر رکھنے سے مراد پتہ چل جاتا ہے آپ چلے ہیں دوپہر کو آپ یہاں پہنچیں گے، یہاں کھانا کھا سکیں گے، یہاں نماز پڑھ سکیں گے، شام تک آپ فلاں علاقے تک پہنچ جائیں گے، اس بستی میں پہنچ جائیں گے. تو گویا یہ ایک سہولت ہے کہ سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر ہوں، آبادی جو ہے وہ ہر تھوڑی دیر بعد آبادی ہو، موجود ہو اور سہولتیں موجود ہوں. چلو پھرو ان راستوں میں رات اور دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. کیسی ناشکری ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہر تھوڑی دیر بعد کوئی بستی آ جاتی ہے، آبادی شروع ہو جاتی ہے، لمبی سڑکیں ہوں، کوئی آبادی رستے میں نہ آئے اور ہم چلتے چلے جائیں، لانگ ڈرائیو پہ جائیں اور خوب انجوائے کریں. یہ ناشکری ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں قوم سبا کو اپنی آبادی کی کثرت کھلنے لگی ہو اور انہوں نے دوسری نادان قوموں کی طرح اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرہ سمجھ کر انسانی نسل کی افزائش کو روکنے کی کوشش کی ہو. یہ دونوں معنی اس سے مراد ہیں. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ شیطان نے نہ تو ان پر تلوار لہرائی نہ لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا، انہیں آرزویں دلائیں اور وہ دھوکے میں پڑ گئے. کہ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے؟ وہ کوئی ہمیں گن پوائنٹ پہ نہیں رکھتا شیطان، نہ ہم پر لاٹھی برساتا ہے اور ہم ایسے اس کی بات مانتے ہیں جیسے کوئی ظالم اور جابر، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ہمیں کوئی ہلاک ہی کر دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں. وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا, وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا, وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں, زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے خبردار کرنے والے اور خوشخبری دینے والے تھے. اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں بتائیں کہ اللہ نے آپ کو ان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے, اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے, یعنی وہی لوگ جو اپنے رہنماؤں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دنیا میں بھاگے چلے جا رہے ہیں, ان کے خلاف کسی نصیحت کرنے والے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب یہ انجام دیکھیں گے تو چیخ چیخ کر کہیں گے کہ تم ہماری ساری مصیبتوں کے ذمہ دار ہو, تم ہمیں نہ بہکاتے تو ہم اللہ کے رسولوں کی بات مان لیتے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا, وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی, نہیں بلکہ تم مجرمین, تم خود مجرم تھے, تم اپنی خواہشات کے بندے بنے ہوئے تھے اور تمہاری یہ خواہشات رسولوں کی تقویٰ کی راہ پر چل کر پوری نہیں ہوتی تھیں, ہمارے یہاں پوری ہوتی تھیں. تم ایسے رہنماؤں کی تلاش میں تھے کہ تمہیں ہر طرح کے گناہوں کی کھلی چھوٹ دے دے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توپ ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں. تو عام طور پر مال اولاد والے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہی تکبر حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا عطا کرتا ہے, مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو, ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز مال اور اولاد نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد اسی صورت میں ایک مومن کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں جب وہ اپنے مال کو اللہ کے رستے میں لگائے اور اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے انہیں اللہ کی پہچان دے دے اور انہیں صالح بنانے کی فکر کرے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا, وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. حضرت بلال کو دیکھیے, نہ حسن نہ مال نہ خاندان نہ عہدہ, مگر بڑے بڑے جید صحابہ انہیں سیدنا بلال کہہ کر پکارتے ہیں. ہماری والدہ محترمہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے ایک پنجابی کا شعر بولا کرتی تھی, کالا تے نکما جیا حبشی بلال سی, پہ گئی پریت پایا رتبہ کمال سی، کہ یہ شکل کی وجہ سے رتبے نہیں ملتے، مال کی وجہ سے رتبے نہیں ملتے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کو رتبے ملتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خرچ کرنے والے کو اللہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، ہر روز جب لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور بخل کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں، کوئی صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں لگانے والا بنا دے، دین کے رستوں میں لگانے والا بنا دے۔ اور جس دن تمام انسانوں کو وہ جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے کھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشرے عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم کو ہی مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔